حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی یوم ولادت کی مناسبت سے خطبہ ذاکرین اور مداحن اہل بیت سے ملاقات کی اور اس مناسبت سے متعلق موضوعات پر گفتگو فرمائی. 25 جنوری 2022.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، لعنة الله على عدائهم اجمعین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز.
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کا خیر مقدم ہے. تقریباً 2 سال کے بعد آپ میں سے ایک مجموعے کی اس امام بارگاہ میں دوبارہ زیارت ہو رہی ہے. ہماری ایک بہترین نشست اور شیریں اور یاد رہ جانے والی نشستوں میں سے ایک. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت کے موقع پر ہونے والی نشست ہے جو ہر سال آپ عزیزوں کے ساتھ منعقد ہوا کرتی تھی. میرے خیال سے 35 سال سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. میں آپ سب کی خدمت میں سیدۃ النساء العالمین صدیقہ و طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت اور اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اپنی عقیدت کے اظہار کے طور پر ان کے بارے میں چند جملے عرض کروں گا اور پھر کچھ باتیں مداحان اہل بیت علیہم السلام اور مذہبی انجمنوں کے اہم مسئلے کے بارے میں بھی عرض کروں گا. البتہ یہ یوم ولادت یوم نسواں بھی ہے، یوم مادر بھی ہے. محترم خواتین ہم سے شکوہ کرتی ہیں کہ ہمیں اس دن کو خواتین سے مختص کرنا چاہیے تھا. وہ حق بجانب ہیں، لیکن یہ نشست کافی اہم ہے اور عرصہ دراز سے منعقد ہوتی آ رہی ہے، اسے معمولی نہیں سمجھا جا سکتا. انشاءاللہ ہم کوئی اور دن خواتین سے ملاقات کے لیے بھی معین کریں گے. حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرنے سے ہماری زبان قاصر اور عاجز ہے. قرآن مجید اور صحیح حدیثیں اس عظیم ہستی کی بات کرتی ہیں، ایسے فضائل بیان کرتی ہیں جن کے بارے میں ہمارے ذہنوں اور ہماری ناقص فکروں کو بڑی گہرائی سے غور کرنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. یہ روایت جسے کبھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جبرائیل علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آتے تھے. یہ ایک صحیح روایت ہے، ہم نے اس روایت کی سند پر نظر ڈالی ہے، سند معتبر اور بڑی ٹھوس ہے اور اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے. عبارت یہ ہے، وکانہ یاتی ہا جبرائیل علیہ السلام فیحسن عزاہا علی ابیہا، اور اگر آج ہماری زبان میں کہا جائے تو وہ حضرت زہرا کے پاس متواتر آیا کرتے تھے اور پیغمبر اکرم کی وفات کی تعزیت پیش کیا کرتے تھے، انہیں تسلی دیتے تھے. وَيُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا وَمَكَانَهُ، اور انہیں بتایا کرتے تھے کہ پیغمبر کس حال میں ہیں، عالم برزخ میں خداوند عالم کے محضر میں پیغمبر اکرم کے عظیم مقامات دکھایا کرتے تھے اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے تصویر کشی کیا کرتے تھے. وَيُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فِي ذُرِّيَّتِهَا، اور ان کے بعد مستقبل میں ان کی اولاد کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. امام حسن علیہ السلام کا واقعہ، کربلا کا واقعہ، آئمہ علیہم السلام کے ساتھ ہونے والے واقعات اور پھر حضرت بقیۃ اللہ العظم ارواح نافداہ کا واقعہ ان سے بیان کیا کرتے تھے. وکانہ علی علیہ السلام یکتب ذالک، اور امیر المومنین علی علیہ السلام بھی بیٹھ کر یہ ساری باتیں سنا کرتے اور لکھا کرتے تھے. یہ بہت اہم بات ہے. قرآن مجید کے مطابق جبرائیل علیہ السلام پوری تاریخ میں بس ایک بار کسی غیر پیغمبر پر نازل ہوئے تھے. ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے واقعے میں روح سے مراد، ویسے اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں تو خداوند عالم نے صرف ایک بار کسی غیر پیغمبر پر جناب جبرائیل کو نازل کیا، دوسرے ملائک نازل ہوئے ہیں اور ایسا بہت بار ہوا ہے کہ فرشتے آتے تھے لیکن حضرت جبرائیل صرف ایک بار آئے، مگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کانا یاتیہا جبرائیلو ایک دو دن کی بات نہیں ہے، بلکہ جبرائیل آیا کرتے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں شرف یاب ہوتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مدح قرآن مجید میں ہے، سورہ حل عطا میں ہے، آیہ تطہیر میں ہے، آیہ مباہلہ میں ہے، اس کی تو تقریباً صراحت ہے کہ یہ آیتیں حضرت زہرا کے بارے میں ہیں، ورنہ کئی دوسری آیتیں بھی ہیں جو ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ جو سورہ حل عطا میں خداوند عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے گھرانے کے کام کا ذکر کرتا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، یہ ایک علم ہے جو قرآن مجید بلند کرتا ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر یہ علم لہراتا ہے۔ انما نوتیکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کے لیے کام، اخلاص، بے لوث خدمت کس کی؟ یتیم، فقیر اور اسیر کی؟ تو کیا یہ اسیر مسلمان تھا؟ بہت بعید ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان اسیر رہا ہو۔ بغیر احسان جتائے خدمت، یہ درس ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا علم ہے، قرآن کریم اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ یا مباہلے کی آیت میں وَنِسَاءَنَا نِسَاءَكُمْ، حالانکہ پیغمبر کے اطراف پہ بہت سی خواتین موجود تھیں، ان کی زوجات تھیں، ان کی قریبی عورتیں تھیں، شاید اس وقت ان کی بعض دوسری بیٹیاں بھی ہوں، لیکن نساءنا صرف فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ کیوں؟ باطل کے محاذ سے حق کے محاذ کے ٹکراؤ کا حصہ بننے کے لیے۔ بات یہ ہے، فاطمہ زہرا ان اعلیٰ اور غیر معمولی حقائق کی مظہر ہیں۔ حضرت زہرا کے فضائل یہ ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا کو سیدت النساء العالمین کہا ہے، اور اسی طرح سیدت النساء اہل الجنہ یہ بھی کہا ہے۔ جو زیادہ اہم ہے، سیدت النساء اہل الجنہ، جنت کی تمام خواتین، جناب سارہ، جناب آسیہ، جناب ہوا، جناب مریم، تاریخ کی یہ تمام عظیم خواتین نساء اہل جنہ ہیں، بہشتی خواتین ہیں، جنتی خواتین ہیں۔ حضرت زہرا سیدت النساء اہل جنہ، بات یہ ہے، یعنی ان سب خواتین کی بھی سردار ہیں۔ انسان کی زبان میں اتنی طاقت کہاں سے آئے گی کہ وہ ان چیزوں کو بیان کر سکے اور کما حقہو بیان کر سکے؟ ان حقائق کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے تو خود ہمارے ذہنوں کو بہت زیادہ غور و فکر اور دقت نظر کی ضرورت ہے۔ تو یہاں ضمنی طور پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سب سے نمایاں خصوصیات کا پتہ چل گیا۔ اس آیہ کریمہ میں، آیہ تطہیر میں طہارت اور پاکیزگی کی بات ہے، اور ان تمام چیزوں میں بہت بالاتر خصوصیت آیہ حل عطا میں بغیر احسان جتائے خدمت کی بات ہے۔ آیت مباہلہ میں کفر و باطل کے محاذ سے حق کے محاذ کے مقابلے کی بات ہے۔ لہذا یہ سب کچھ ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اہم نشانیاں ہیں۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اسلامی انقلاب کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مبارک نام انقلاب سے پہلے کی نسبت، جو کہ ہمیں یاد ہے، دس برابر نہیں کہا جا سکتا، شاید دسیوں برابر سینکڑوں گنا زیادہ اب لیا جانے لگا ہے اور دہرایا جانے لگا ہے، ان کا ذکر کیا جانے لگا ہے۔ یعنی معاشرہ فاطمی معاشرہ ہے، ہم معاشرے میں اس کا اثر بھی دیکھ رہے ہیں، اسی بغیر احسان جتائے خدمت کا، اسی رضاکارانہ عمل کا، اسی بغیر اجرت اور بغیر احسان جتائے خدمت کا۔ آپ ایک دوسری طرح سے مقدس دفاع کے دوران مشاہدہ کرتے ہیں، علمی و سائنسی تحریک کے دوران ایک دوسری طرح سے مشاہدہ کرتے ہیں، کسی نے شہید فخری زادے، ایٹمی شہیدوں اور عظیم سائنسداں مرحوم کاظمی آشتیانی جیسے افراد کا نام نہیں سنا تھا۔ بہت سے لوگ اب بھی انہیں نہیں جانتے کہ کاظمی کون ہے۔ یہ عظیم افراد جو علم و سائنس کے میدان میں اترے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر اجرت اور بغیر احسان جتائے بڑے سائنسی میدانوں کو اس ملک میں ان عوام کے لیے، اسلام کے لیے اور اسلامی جمہوریہ کے لیے حاصل کیا اور سر کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قدرتی حادثات جیسے سیلاب و زلزلہ میں لوگ کس طرح جوش و اشتیاق سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایسی چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ وہی فاطمی روش ہے، یہ وہی سیدت النساء العالمین کی انگشت اشارہ کی سمت میں حرکت ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اشارہ ہے۔ اور پچھلے دو برسوں میں کورونا کے مسئلے میں کیا ہوا؟ کسی کا بھی نام لیے بغیر کیسی کیسی خدمات انجام دی گئیں، بڑے بڑے کام انجام پائے۔ یہ جہادی کام، خدمت کی یہ جہادی سرگرمیاں جو پورے سال جاری رہتی ہیں، اور نوجوان اپنا نام ظاہر کیے بغیر، بلا اجرت، بغیر احسان جتائے خدمت کرتے رہتے ہیں، یہ روش جاری رہنی چاہیے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تمام بڑی سماجی، انقلابی اور جہادی سرگرمیوں سمیت ہمارے ہر میدان میں رول ماڈل ہونا چاہیے، آئیڈیل ہونا چاہیے۔ جہاں تک مذہبی انجمن اور مداحان اہل بیت یعنی اہل بیت کا ذکر کرنے والے افراد کی بات ہے، تو اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں۔ میں نے بھی مختلف برسوں میں اس سلسلے میں اپنے عزیز مداحان اہل بیت علیہم السلام سے بہت سی باتیں عرض کی ہیں۔ خوش قسمتی سے اس وقت جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کتابوں کے درمیان جو آپ نے طبع کی ہیں، کچھ کتابچے انجمنوں کے بارے میں بھی ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ ان انجمنوں کے بارے میں بات کی گئی ہو، بات ہونی چاہیے۔ حسینی انجمنوں کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، آج میں اس سلسلے میں اختصار سے کچھ عرض کروں گا۔ انجمن ایک سماجی یونٹ ہے، ایک معاشرتی اکائی ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی مودت کے محور پر تشکیل پاتی ہے۔ اس چھوٹے یا بڑے گروہ کا محور اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور اہل بیت کے اہداف کی سمت لوگوں کی ہدایت ہے۔ انجمن کی اصل حقیقت یہ ہے، انجمن کا تشخص یہ ہے۔ ان انجمنوں کی تشکیل خود آئمہ علیہم السلام کے زمانے میں ہی ہوئی ہے، آج کل کی بات نہیں۔ انجمنوں کی تشکیل آئمہ علیہم السلام کے اصحاب نے کی، اور انہوں نے ہی اسے شروع کیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد وہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام راوی سے سوال کرتے ہیں، تجلسون و تحدثون، تم لوگ اکٹھا ہو کر بیٹھتے ہو اور ذکر کرتے ہو، یعنی ہمارا ذکر کرتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ جی ہاں، ہم یہ کام کرتے ہیں، یعنی یہی انجمن کی اکائی۔ اس کے بعد امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ان تلک المجالس احبها، میں ان مجالس کو دل سے پسند کرتا ہوں، ہم اس دل پر قربان جائیں۔ فرماتے ہیں، تمہاری مجلسوں کو پسند کرتا ہوں۔ ان تلک المجالس احبها واحیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھو۔ لفظ امر نہ ائمہ علیہم السلام کے کلمات میں بہت زیادہ دہرایا جاتا ہے، یعنی ہمارا ذکر، ہمارا مسئلہ، ہمارا امر، وہ بنیادی اور مرکزی موضوع جس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں امر۔ اب اگر ہم آج کی اصطلاحات کے مطابق کہنا چاہیں، حالانکہ اس کے حقیقی معنی میں تھوڑی سی کمی ہو جائے گی، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں، ہمارا راستہ، ہمارا مکتب، احیو امرنا، یعنی ہمارے راستے کو زندہ رکھو، ہمارے مکتبہ فکر کو زندہ رکھو۔ ایک دوسری روایت میں کہا گیا ہے، اور یہ روایت بھی اصول کافی میں موجود ہے، تزورو و تلاقو و تذاکرو امرنا و احیوہو، یہ بھی اسی طرح سے ہے، امر کو زندہ کرنا۔ بنابراین مذہبی انجمنوں کی جڑیں اور اس کی تاریخ اس زمانے سے جڑی ہوئی ہے، اور تشیع کی پوری تاریخ میں یہ انجمنیں موجود اور باقی رہی ہیں۔ یقیناً ان کی شکلیں بدلتی رہی ہوں گی اور بدلتی رہی ہیں۔ اگر محققین اس سلسلے میں تحقیق کریں تو مزید تفصیلات تلاش کر سکتے ہیں، اور ہوتے ہوتے یہ انجمنیں ہمارے زمانے تک پہنچی ہیں۔ اور تاریخ کے بعض زمانوں میں انہوں نے اپنی زبردست افادیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی انقلاب کے دوران، آپ نوجوانوں کو شاید یاد نہیں ہوگا، انقلاب کے زمانے میں انجمنوں کا کافی اثر تھا، جیسے وہ زبردست نوحے جو کیسٹوں کے ذریعے پورے ملک میں پھیل جاتے تھے۔ فرض کیجئے کہ جہرم میں یا یزد میں کسی نوحے خواں نے نوحہ پڑا تھا، یہ نوحہ قیامت برپا کر دیتا تھا۔ نوحہ امام حسین کا تھا، لیکن سب کچھ انقلاب کے بارے میں، امام خمینی کے بارے میں، یہ نوحے لوگوں کو اور انقلاب کو متحرک کر دیتے تھے، جذبات کو اجاگر کرتے تھے، انقلاب میں روح پھونک دیتے تھے۔ یہ انجمنیں تھیں جو یہ کام کرتی تھیں۔ یہ انقلاب کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد جنگ کے زمانے میں بھی، یہ زمانہ آپ میں سے بہت سے افراد کو شاید یاد ہو، مقدس دفاع کے زمانے میں یہی انجمنیں یہ کام انجام دیا کرتی تھیں۔ جب شہیدوں کے جنازے آتے تھے یا پھر نوجوان محاذ کی طرف روانہ ہو جایا کرتے تھے، تو اصل پروگرام حسینی انجمنوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ آج بحمدللہ ہمارے ملک میں اسی طرح کی انجمنیں موجود ہیں، لہذا یہ تھی انجمنوں کی بنیاد۔ انجمنوں کے سلسلے میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دو روایتوں میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں، احیو امرنا، ہمارے ذکر کو، ہمارے مسئلے کو، ہمارے مکتب کو زندہ رکھو یا زندہ کرو۔ آج آپ کے لیے شیعہ ماحول میں، اسلامی جمہوریہ ایران کے ماحول میں، ایک مسلمان اور شیعہ ملک میں ہیں، شاید یہ بات بہت زیادہ قابل فہم نہ ہو کہ یہ جو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، احیو امرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس زمانے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا احیو امرنا، اہل بیت علیہ السلام کے امر کو زندہ کرنا سخت ترین اور سب سے خطرناک کاموں میں سے ایک تھا، ایک بڑا جہاد تھا۔ اس زمانے میں جب ہم اس سلسلے میں زیادہ تقریریں کرتے تھے، زیادہ کام کیا کرتے تھے، وہ باتیں بظاہر 40-50 سال قبل چھپ چکی ہیں اور لوگوں کے پاس ہیں، ان میں ہم نے اس سلسلے میں تشریح کی ہے۔ آئمہ علیہ السلام کی جہادی زندگی اور ان کے اصحاب کی جد و جہد سب سے خطرناک کاموں میں سے ایک تھی۔ آخر کیوں کر سارے آئمہ علیہ السلام شہید ہوئے؟ کیوں امام محمد تقی علیہ السلام 25 سال میں، امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال میں شہید ہوئے؟ کیوں انہیں شہید کیا گیا؟ اور کیوں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو کئی سال تک قید میں رکھا گیا اور زندان میں انہیں شہید کر دیا گیا؟ کیونکہ زندگی جد و جہد کی زندگی تھی، جہاد کی زندگی تھی۔ اس طرح کے حالات میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، احیو امرنا، تم لوگ جو انجمنوں کی نشستوں میں اور مجلسوں میں بیٹھتے ہو، ہمارے امر کو زندہ رکھو۔ یعنی امام علیہ السلام سب سے بڑی جد و جہد کا، سب سے خطرناک جد و جہد کا ان سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اب بتائیے جناب، کے انجمن کس چیز کی جگہ ہے؟ جہاد کی جگہ ہے، جہاد کا مرکز ہے، انجمن جہاد کا مرکز ہے، اللہ کی راہ میں جہاد، اہل بیت کے مکتب کو زندہ کرنے کی راہ میں جہاد، امام حسین علیہ السلام کا مکتب، شہادت کا مکتب۔ تو آئمہ علیہ السلام کس طرح جہاد کرتے تھے؟ آئمہ علیہ السلام عسکری جہاد تو نہیں کرتے تھے، کچھ کو چھوڑ کر صرف امیر المومنین علی علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے تلوار سے جنگ کی، بقیہ آئمہ علیہ السلام نے تو تلوار سے جنگ نہیں کی۔ ان کا جہاد کیا تھا؟ تشریح و بیان کا جہاد۔ یہ جو میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تشریح و بیان کا جہاد، تشریح کیجئے، بیان کیجئے، حق و حقیقت کو برملا کیجئے، انجمن تشریح و بیان کے جہاد کا مقام ہے۔ میرے خیال میں احیو امرنا، اس جملے سے یہ بہت ہی اہم نقطہ حاصل ہوتا ہے۔ انجمنوں کے سلسلے میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ انجمن ایک ایسا ڈھانچہ ہے جو خاص معنی و مفہوم کا بھی حامل ہے اور اس میں تحرک بھی ہے۔ انجمن صرف فکر و معنویہ درس و تعلیم کی حامل نہیں ہے، بلکہ اس میں تحرک بھی پایا جاتا ہے۔ مغز اور معنی تو وہی مکتب ہے، مکتب کی تشریح و بیان، انجمن میں، مکتب میں تشریح کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ کی جاتی ہے، یعنی یہی ہونا چاہیے، انجمن کی فطرت یہ ہے۔ انجمن تشریح کا مقام ہے، بیان کی جگہ ہے، اہم ترین اسلامی تعلیمات اور علوی تعلیمات بیان کرنے کا مقام ہے۔ सवालों के जवाब देने की जगह है। हमारे जवानों के बहुत से सवाल हैं, तर्ज ज़िंदगी के बारे में सवाल है, उसूली मसाइल के बारे में सवाल है, और सही सवाल हैं। सवाल का सामना करने का रास्ता सोचना और जवाब देना है। ये काम अंजुमन में होना चाहिए। इस काम का अहम मरकज़ यही अंजुमन है। इन मुतअद्दिद सवालों का जवाब जो रोज़ बरोज़ वजूद में आते हैं, सवाल करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन जो सवाल कर रहा है उसे ये मालूम भी होना चाहिए कि ये उसकी लाइल्मी है जो सवाल पैदा कर रही है, और मुमकिन है कि उसे इल्म दानाई में तब्दील कर दिया जाए। जिसके जहन में सवाल होता है उसका सवाल उस बात का सबब नहीं बनना चाहिए कि वो सोचे कि हर चीज़ उल्टी है। नहीं, सवाल पेश होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, और जवाब दिया जाना चाहिए, और उसका जवाब अंजुमनों के जरिए दिया जाना चाहिए, इल्म और मारफत के मराकिस में होना चाहिए। यह अंजुमन का असल माना और मफहूम है। तहरुक का मतलब है हुनर का इस्तेमाल, और तनकीद की शक्ल में मुखातिब का सामना करना। आपके हुनर और बहुत से दूसरे हुनरों में फ़र्क यह है कि आप अपने मुखातिब का सामना तनकीद की शक्ल में करते हैं, आप उससे बात करते हैं और वो अपने जज्बात आप तक पहुंचाता है। यह अमल दो तरफा तौर पर होता है। आप मुसलसल एक दूसरे से राबते में रहते हैं। यह अंजुमन का तहरुक है। एक दूसरा तहरुक सड़कों और गलियों कूचाओं बाजार में निकलना है, जो मातमी दस्तों की सूरत में निकलते हैं। एक अहले ज़ौक भाई के बकौल हुसैनी दस्तों का निकलना दरहकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मक्का से करबला की जानिब रवानगी का मजहर है। जिहाद के लिए रवानगी, राह खुदा में बाहर निकलना। अंजुमन के सिलसिले में अगला नुक्ता यह है कि हमने कहा तशरी व बयान का जहाद। बिनाबरी अंजुमन तभी अंजुमन कहलाएगी जब वो जहाद करेगी। जहाद का मतलब क्या है? जहाद का मतलब है दुश्मन के मुकाबले में कोशिश और जद्दोजहद। हर कोशिश जहाद नहीं होती। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा इल्मी कोशिशें अंजाम देते हैं, माशी कोशिशें करते हैं जो अच्छी और बजा भी हैं, लेकिन जहाद नहीं। जहाद यानी वो कोशिश जो दुश्मन के मुकाबले में हदफ के साथ हो। यह है जहाद। इस्लामी इस्तलाह और इस्लामी मंतिक में जहाद वो काम है जो दुश्मन के मुकाबले में अंजाम पाता है। अगर आप दुश्मन से मुकाबले के लिए माशी काम करते हैं तो वो जहाद हो जाएगा। दुश्मन से मुकाबले के लिए इल्मी और तहकीकी काम अंजाम देते हैं तो वो जहाद हो जाएगा। दुश्मन के वसवसों और साजिशों को नाकाम बनाने के लिए बात कीजिए, बयान कीजिए, तशरीह कीजिए, तो ये जहाद है, ये सब जहाद है। तो अहम यह है कि हम जहाद के मैदान को पहचानें कि हर ज़माने में किस मैदान में जहाद करना है। ये बात बहुत अहम है। हम गलती ना करें। कभी कुछ लोग, मैंने कई बार मिसाल दी है उस शख्स की तरह जो एक मोर्चे पर है और उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद वो नींद से जागता है, उसे नहीं पता होता कि दुश्मन किस तरफ है और दोस्त किस तरफ है, और वो बंदूक दोस्त पर तान लेता है। कभी ऐसा भी होता है। कुछ लोग जहाद के मैदान को नहीं पहचानते, वो नहीं जानते कि किस तरफ बढ़ना है और दुश्मन किस तरफ है, किस तरफ देखना है और किस तरफ हमला करना है। लिहाजा अहम बात यह है, किसी दिन मैदान फौज का मैदान होता है, जैसे दिफाए मुकद्दस का ज़माना, जैसे दिफाए हरम का ज़माना। यह मैदान फौजी मैदान है। उस दिन बहुत से लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ लिया और आगे बढ़कर अपना फ़र्ज़ निभाया, अगरचे ये वाजिब ऐनी नहीं था बल्कि वाजिब किफ़ाई था। अलबत्ता इस मामले में भी अंजुमनों ने भरपूर किरदार अदा किया, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है। हमारे बहुत से मुजाहिदीन और शहदा अंजुमनों के अराकिन थे जो लड़ने गए और शहीद हुए। और किसी दिन मैदान इल्मी मैदान होता है और जिहाद इल्मी जिहाद होता है। इल्म को आला सतह पर ले जाना होता है। किसी दिन मैदान माशी सरगर्मियों का मैदान होता है। किसी दिन मैदान माशर्ती खिदमात का होता है और आवाम की खिदमत का होता है। जिस दिन दुश्मन माशरे को माशी दबाव में डालने की कोशिश करता है ताकि उन्हें इस्लाम और इस्लामी निज़ाम के मुकाबले में ले आए, उस दिन अगर आप अवाम की माशी और समाजी खिदमत करें तो आपने दुश्मन के मुकाबले में जिहाद किया। लेकिन इन सबसे ज़्यादा अहम तशरी व बयान और हक व हकीकत को बरमला करने का मैदान है। लिहाजा अगर ये चीज़ अंजाम पाई तो फिर इन तमाम मुख्तलिफ मैदानों की सूरत हाल اپنے وقت پر اور اپنی جگہ پر واضح ہو جائے گی اور وہ اپنے کارآمد کو تلاش کر لیں گے۔ یہ بات میں اپنی معلومات کی بنا پر عرض کر رہا ہوں کہ آج میڈیا کا ایک بہت بڑا گروہ جس میں شامل میڈیا ہاؤسز اور گروہوں کو گننا مشکل ہے، خاص کر سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا کی اس صورتحال میں ہزاروں ماہرین کے ساتھ، ہنر کے ماہرین، میڈیا کے ماہرین، ابلاغ عامہ کے ماہرین، بے تحاشا مالی سپورٹ اور سیکیورٹی سپورٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اسلامی جمہوری نظام میں فکروں کو بدل دیں، سوچ کو پلٹ دیں، ایمان اور عقیدوں کو کمزور کر دیں، بگاڑ دیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بحث تو الگ ہی ہے کہ دوسرے اور دوسرے ملکوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ چیز جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ہدف ہے جو ہمارے ملک، ہمارے عوام، ہمارے اسلامی جمہوریہ، ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہزاروں ادارے، بے تحاشا پیسہ اور مختلف طرح کی سپورٹ کے ساتھ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک شیطانی چال ہے اور شیطانی محاذ ہے۔ تو لہٰذا اس شیطانی محاذ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کا محاذ، فی سبیل اللہ جہاد کا محاذ۔ آپ لوگ تو انجمن میں رہتے ہیں، اپنی انجمن سے پوچھئے کہ یہ محاذ کہاں واقع ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دوسرا نقطہ جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو جہاد ہو رہا ہے، یہ جو اسلام و کفر، حق و باطل کے درمیان جو مسلسل جنگ ہو رہی ہے، کسی بھی واقعے کے بارے میں، حق بیانی اور جھوٹ کے درمیان جو لڑائی چھڑی ہوئی ہے، یہ ان کے درمیان ایک جنگ ہے۔ اس محاذ میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ چیز اپنے لیے معین کر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لینا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ البتہ تشریح و بیان اور فروغ میں اہداف مد نظر ہیں، اصولی بنیادی اصول، انقلاب کے اساسی اہداف، یہ سب چیزیں زیادہ مد نظر ہیں، لیکن چھوٹے سیاسی و سماجی مسائل بھی اس محاذ کے اندر ہیں، ان پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ انجمنوں کے بارے میں ایک اور نقطہ، ممبر پر بیٹھنے والے خطیب، مداحی کرنے والے اور سامع اور مخاطب سے متعلق ہے۔ یہ کلیدی عناصر ہیں انجمن کے، دو اہم اور ٹھوس عناصر ہیں، ایک وائز اور خطیب اور دوسرا ہے مداح۔ خطیب اور صاحب ممبر کے بارے میں کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں جنہیں بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں، مناسب وقت پر اس کے مخاطبین سے بات عرض کروں گا۔ مدح اہل بیت علیہم السلام، قصیدہ، مرثیہ، منقبت، نحو وغیرہ کے سلسلے میں دو تین نکات بیان کروں گا جو آپ عزیزوں سے متعلق ہیں۔ ایک تو یہی جو ہم نے عرض کیا کہ مداحی ایک بے نظیر فن ہے، یعنی دوسری جگہوں پر اس کی نظیر نہیں ہے۔ دوسری جگہوں پر محفل وغیرہ ہے لیکن وہ مداحی سے الگ چیز ہے۔ مداحی کی ایک الگ شناخت اور ایک الگ حقیقت ہے۔ ہم نے کہا کہ اس آرٹ کے مخاطب افراد اور آرٹسٹ کے درمیان ایک خاص طرح کا رابطہ ہوتا ہے، یہ دلوں کو پاکیزہ بناتا ہے، سامع کے دل کو منور کرتا ہے۔ ان بہتے ہوئے اشکوں کو جو آپ دیکھتے ہیں، یہ دل سے نکلتے ہیں، دل کے آنسو ہیں۔ جس دن دل کی مٹی کو چھانا جا رہا تھا، اسی دن اس میں عشق کے شبنم کا ایک قطرہ ڈال دیا گیا۔ جب دل اس قطرے کی وجہ سے غم سے بھر گیا تو وہ ایک کباب تھا، لیکن اب وہ محفوظ ہو گیا۔ عاشق کی آنکھوں سے جو خالص خون بہتا ہے، وہ وہی خون ہے جو کباب سے ٹپکتا ہے۔ یہ آنسو دل سے نکلتے ہیں، یہ دل کے ہیں، دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مداح سامع کو تاریخ کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، وہ اسے موجودہ زمانے میں روکے نہیں رکھتا۔ مداح اس کے دل کو تاریخی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، تاریخی حقائق کو اس کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کے بعد اسے دینی، اخلاقی اور سیاسی معرفت عطا کرتا ہے، یعنی مداح یہ سارے کام انجام دیتا ہے۔ بنابراین مداحی دینی معرفت بھی ہے، اخلاقی معرفت بھی ہے اور سیاسی معرفت بھی ہے۔ ہم نے بارہا عرض کیا کہ جو شعار آپ آغاز میں پڑھتے ہیں، اگر وہ اخلاقی اشعار ہوں تو بہت گراں قدر ہیں، معرفتی اشعار بھی ہوں اور اخلاقی اشعار بھی ہوں، صاحب کی سب تو نہیں لیکن بعض غزلوں کی طرح، یہ بہت گراں قدر ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے مذہبی شعرا کام کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ اور مذہبی شعرا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی آپ جو مداح ہیں، مذہبی شعرا کی اہمیت بڑھنے کا موجب بنتے ہیں۔ جب آپ وہ شعر دہراتے ہیں اور اچھی طرز پر پڑھتے ہیں تو شاعر کو بھی وجد میں لے آتے ہیں، حقیقت میں مزید بہتر شعر کہنے کے لیے شاعر کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ شاعر کی بھی مدد کرتے ہیں، شاعر بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ ممبر پر اچھے اشعار پڑھتے ہیں تو در حقیقت اپنی حیثیت کو گراں قدر بناتے ہیں۔ تو اس اہم کام کے لیے، یعنی دلوں کو تاریخ کی گہرائیوں میں لے جانے اور انہیں پاکیزہ کرنے کے لیے، آرٹ اور ہنر نمائی کی ضرورت ہے۔ یہ ہنر نمائی ہماری مدعی میں آواز ہے، طرز ہے، لہن ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یہ تین چیزیں ہونی ہی چاہیے، یعنی مدعا کی آواز بھی اچھی ہونی چاہیے، اشعار پڑھنے کی طرز بھی، لہن بھی اچھی ہونی چاہیے، اور اسے عربی زبان میں لہن کہا جاتا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ بھی، انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں میں یہ تیسری چیز ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی۔ اہم یہ ہے کہ آپ شروع سے اپنے ذہن میں یہ طے کر لیجئے کہ آپ اس نشست میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مدعی کا عمل ان چیزوں سے تشکیل پاتا ہے، یعنی اچھی آواز، اچھا آہنگ اور اچھا اسلوب بیان، لیکن یہ شکل مضمون پر غالب نہ آنے پائے۔ یہ پوری شکل مضمون کے لیے وسیلہ ہے، آپ کے بیان کردہ مطالب کے لیے وسیلہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھی شکل کی خاطر مضمون غائب ہو جائے، وہ ہدایت، وہ محبت، وہ چیز جو در حقیقت معاشرے کو انجمن کے اندر سے، انجمن کے مرکز سے سمت و جہت عطا کرتی ہے، وہ کمزور نہ پڑنے پائے، گم نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی مدعی کے سلسلے میں ایک نقطہ تھا۔ ایک اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مدعی میں بھی دوسرے کاموں کی طرح جدت ترازی کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوان جدت ترازی بھی کرتے ہیں، مدعی کے کام میں جدت ترازی اچھی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن توجہ رکھیے کہ یہ جدت ترازی اس کے بنیادی اصولوں کو نہ توڑے۔ مدعی کا ایک خاص روایتی انداز ہے، یہ تشخص بدلنے نہ پائے۔ آپ کی یہ جدت ترازی، آپ کا انداز اور کلام پیش کرنے کا آپ کا طریقہ، اسے وہ شکل نہ دے دے جو مدعی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، جہاں تک میری محدود معلومات کا دائرہ ہے، کبھی کبھی کہیں پر مدعی کی صورت یا وہی جدت ترازی ایسی ہو جاتی ہے جو مدعی کی روایتی تشخص کو باقی نہیں رکھتی۔ توجہ رہے کہ اس تشخص کی حفاظت ہونی چاہیے، مدعی پاپ میوزک نہیں ہے۔ ایک اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اہم واقعات میں مدعوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ مقدس دفاع میں بہترین کردار ادا کیا، دفاع حرم میں زبردست کارکردگی انجام دی، سن 2009 کے فتنے کے وقت بہت اچھا کام کیا، دیگر مختلف واقعات میں بھی اسی طرح۔ مدعوں نے ان سبھی واقعات میں اچھا امتحان دیا، اور حقیقی معنی میں ان مجلسوں اور نشستوں نے مجاہد پروری کی، شہید پروری کی، ہمارے اور دشمن کے درمیان میڈیا وار میں، اور اسلامی جمہوریہ اور دشمن کے درمیان ثقافتی اور ابلاغاتی جنگ میں انقلابی مدعوں کی آواز بڑی کارساز تھی۔ اس نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ انقلاب اسلامی میں پچھلے 40 سے زائد برسوں میں ہمارے مدعوں کی کارکردگی اسی طرح کی رہی ہے۔ میری عرض یہ ہے، تیسرا یا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہنچنے والی اس آواز کو خاموش نہ ہونے دیجیے۔ آپ نے ماضی میں بہت ہی اچھے امتحان دیے ہیں، آج بھی ہمیں دشمن کے وسیع و عریض محاذ کا سامنا ہے۔ اس دن آپ کی آواز نے بہت زیادہ کام کیا، لہذا آج بھی اسے کام کرنا چاہیے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے عزیز مدعوں کا دل چاہتا ہے کہ جوانوں کو انجمن کی نشستوں میں لائیں۔ یہ اچھی سوچ ہے، یعنی ان نشستوں میں نوجوانوں کی آمد بہت سے جوانوں کے لیے نجات دہندہ ہو سکتی ہے اور انہیں نجات دلا سکتی ہے، اور بعض کو اونچے مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ بنابراین ہمارے مدعوں کی نشستوں کا اور ان کے ذہن میں ایک ہدف، جوانوں کو انجمنوں کی طرف مائل کرنا ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھیے کہ جوانوں کو مائل کرنے کی خاطر ہر صورت اور ہر قیمت پر کام انجام نہ دیں، ان کو مائل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جوان کو اچھا لگے، اس لیے ہم کسی نامناسب دھن، طرز اور لہن اور انداز کو مزہ کے اشعار یا نوحے کے لیے استعمال کریں۔ نوجوانوں کو انجمن کی طرف مائل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، مفید ہے، لیکن صحیح ڈھانچے کی حفاظت کے ساتھ، صحیح طریقہ کار کے ساتھ. دھیان رکھیے کہ جوانوں کو مائل کرنے کے لیے مداحی کا ڈھانچہ اور اس کے خد و خال، اس کی حقیقت و تشخص ہی ختم نہ ہو جائے. آخری نقطہ مستند اور مدلل باتیں پیش کرنے کے سلسلے میں ہے، مصائب میں بھی، مدحیہ اشعار میں بھی، اور جو دوسری باتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں بھی آپ ٹھوس، مستند اور معتبر بات پیش کیجیے، مطالعہ کیجیے، کام کیجیے، کتاب پڑھیے. البتہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بہت سے عزیز مداح یہ کام کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اہم شعری دیوان پڑھتے ہیں، وہ زبان و ادب میں بھی ماہر ہو جاتے ہیں، ان کی دینی معرفت بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ چیز ان کی نشستوں سے آیا ہوتی ہے. کوشش کیجئے کہ یہ صورتحال عمومی اور ہمیں گیر ہو جائے، کیونکہ غیر مستند بات خطرناک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک غیر مستند اور غیر معتبر بات، ایک غلط بیان دشمن کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے، ایک غلط روایت دشمن کے لیے بہانہ بن جاتی ہے، وہ پورے تشیع پر ہی سوالیہ نشان لگا دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں تو وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں. خیر، اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی کوئی بات کہتے ہیں جو اس بات کا سبب بنتی ہے کہ وہ اسلام پر حملہ کریں، ہماری اسلامی تعلیمات پر حملہ کریں، یا ہمارے بزرگ علماء پر حملہ کریں. یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے. بنابراین ٹھوس مستند بات کیجیے، اور یہ سب ان چیزوں میں ہے جن کا ہمارے عزیز مداحوں کو اپنے پروگراموں میں خیال رکھنا چاہیے. خیر، آج کی نشست بہت اچھی تھی، ہم بہرہ مند ہوئے، ہم نے استفادہ کیا. جن دوستوں نے یہاں پر کلام پیش کیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو دوست دوسرے صوبوں سے آئے ہیں، زاہدان سے، اردبیل سے، عرب ملکوں سے، اپنے سب بحرینی بھائیوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب وائزی صاحب کا جو مشہد سے آئے ہیں، اور ان سبھی کا جو ان شہروں سے آئے ہیں جن کا میں نے نام نہیں لیا، یا ان جگہوں سے آئے ہیں کہ جن کا میں نے نام نہیں لیا، سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان شہروں کے عوام تک میرا سلام پہنچا دیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرت ولی العصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے الطاف کے زیر سایہ زندہ رہیں، محفوظ رہیں اور کامیاب رہیں. اے پروردگار، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام حسین کے ذکر کی نعمت کو ہمارے ملک میں روز بروز زیادہ وسعت دے اور اسے جاری رکھے. اے پروردگار، ان زبانوں پر اپنا لطف و برکت نازل کر جو حسین ابن علی اور اہل بیت پیغمبر کی مدح سرائی کرتی ہیں. اے پروردگار، ہماری انجمنوں کو امام صادق کی مطلوبہ انجمن جیسا بنا دے، ہمیں آج کے زمانے کے عظیم جہاد کا سپاہی قرار دے جو تشریح و بیان کے جہاد سے عبارت ہے. اے پروردگار، امام خمینی اور ہمارے عزیز شہیدوں کی پاکیزہ ارواح کو اہل بیت علیہم السلام کی ارواح طیبہ کے ساتھ محشور فرما. حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ولی عصر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مبارک دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے سلام اور ہماری تحیت کو ان تک پہنچا دے اور ان کی خوشنودی کو ہمارے شامل حال کر دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.